الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تانبے کے ناخن دعائے عطار یا اللہ جو کوئی رسالہ تانبے کے ناخن کے 26 صفحات پڑھ یا سن لے اسے لوگوں کی غیبتیں کرنے اور سننے سے بچا آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد درود شریف کی فضیلت حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد تو اللہ پاک تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اکثریت غیبت کی لپیٹ میں ہے اے عاشقان رسول ماں باپ بھائی بہن میاں بیوی ساس بہو سسر داماد نند بھاوج بلکہ اہل خانہ و خاندان نیز استاد و شاگرد سیٹھ و نوکر تاجر و گاہک افسر و مزدور مالدار و نادار حاکم و محکوم دنیا دار و دیندار بوڑھا ہو یا جوان الغرض تمام دینی اور دنیاوی شعبوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی بھاری اکثریت اس وقت غیبت کی خوفناک آفت کی لپیٹ میں ہے افسوس صد کروڑ افسوس بے جا بگ بگ کی عادت کے سبب آج کل ہماری کوئی مجلس یعنی بیٹھک عموماً غیبت سے خالی نہیں ہوتی غیبت کی تباہ کاریاں ایک نظر میں بہت سارے پرہیزگار نظر آنے والے لوگ بھی بلا تکلف غیبت سنتے سناتے مسکراتے اور تائید میں سر ہلاتے نظر آتے ہیں چونکہ غیبت بہت زیادہ عام ہے اس لیے عموماً کسی کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی کہ غیبت کرنے والا نیک پرہیزگار نہیں بلکہ فاسق و گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہوتا ہے قرآن و حدیث اور اقوال بزرگان دین رحمت اللہ علیہم سے منتخب کردہ غیبت کی 20 تباہ کاریوں پر ایک سرسری نظر ڈالیے شاید خائفین کے بدن میں جھرجھری کی لہر دوڑ جائے جگر تھام کر ملاحظہ فرمائیے غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے غیبت برے خاتمے کا سبب ہے بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی غیبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے غیبت سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں غیبت نیکیاں جلا دیتی ہے غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا الغرض غیبت گناہ کبیرہ قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے غیبت زنا سے سخت تر ہے مسلمان کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گناہ میں گرفتار ہے غیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بدبودار ہو جائے غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا غیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھیل رہا تھا غیبت کرنے والے کو اس کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھلایا جا رہا تھا غیبت کرنے والا قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھے گا غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا غیبت کرنے والے کو دوزخ میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا غیبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان موت مانگتا دوڑ رہا ہوگا اور اس سے جہنم بھی بیزار ہوں گے غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد توبو الی اللہ استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. مدنی حکایت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جہاد کے لیے روانہ ہوتے یا سفر فرماتے تو ہر دو مالدار کے ساتھ ایک نادار مسلمان کو کر دیتے کہ یہ غریب ان کی خدمت کرے اور وہ اس کو کھلائیں پلائیں، اس طرح ہر ایک کا کام چلتا رہے۔ اسی طرح ایک موقع پر حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ دو آدمیوں کے ساتھ کیے گئے تھے۔ ایک روز آپ رضی اللہ عنہ سو گئے اور کھانا تیار نہ کر سکے تو ان دونوں نے انہیں کھانا طلب کرنے کے لیے بارگاہ رسالت میں بھیجا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم مطبخ یعنی باورچی خانے کے خادم حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کے پاس کھانا ختم ہو چکا تھا، لہذا انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں۔ جب حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ نے دونوں رفقا کو آ کر بتایا تو انہوں نے کہا اسامہ رضی اللہ عنہ نے بخل کیا۔ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اذن پروردگار غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا میں تمہارے منہ میں گوشت کی رنگت دیکھتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا ہم نے گوشت کھایا ہی نہیں۔ فرمایا تم نے غیبت کی، اور جو مسلمان کی غیبت کرے اس نے مسلمان کا گوشت کھایا۔ اللہ رب العباد ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْطَبْ بَعْدُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ غیبت حرام ہونے کی حکمت، حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کسی کی برائی بیان کرنے میں خواہ کوئی سچا ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کی غیبت کو حرام قرار دینے میں حکمت مومن کی عزت کی حفاظت میں مبالغہ کرنا ہے، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی عزت و حرمت اور اس کے حقوق کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ نیز اللہ پاک نے اس کی عزت کو گوشت اور خون کے ساتھ تشبیہ دے کر مزید پختہ و مؤکد کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی مبالغہ کرتے ہوئے اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا۔ چنانچہ پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ترجمہ کنز الایمان، کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ عزت کو گوشت سے تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی بے عزتی کرنے سے وہ ایسی ہی تکلیف محسوس کرتا ہے جیسا کہ اس کا گوشت کاٹ کر کھانے سے اس کا بدن درد محسوس کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ عقل مند کے نزدیک مسلمان کی عزت کی قیمت خون اور گوشت سے بڑھ کر ہے۔ سمجھدار آدمی جس طرح لوگوں کا گوشت کھانا اچھا نہیں سمجھتا، اسی طرح ان کی عزت پامال کرنا بدرجۂ اولا اچھا تصور نہیں کرتا، کیونکہ یہ ایک تکلیف دہ امر یعنی معاملہ ہے۔ اور پھر اپنے بھائی کا گوشت کھانے کی تاکید لگانے کی وجہ یہ ہے کہ کسی کے لیے اپنے بھائی کا گوشت کھانا تو بہت دور کی بات ہے، معمولی سا چبانا بھی ممکن نہیں ہوتا، لیکن دشمن کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ غیبت کے متعلق ایک اعتراض کا جواب، امام احمد بن حجر رحمت اللہ علیہ نے غیبت کے بارے میں سمجھانے کے لیے خود ہی اعتراض وارد کیا اور خود ہی اس کا جواب ارشاد فرمایا، لہذا ملاحظہ ہو، اعتراض کسی کے منہ پر اس کا عیب بیان کرنا حرام ہے، کیونکہ اس سے اسے ہاتھوں ہاتھ تکلیف پہنچتی ہے، جبکہ غیر موجودگی میں غیبت کرنے سے اسے تکلیف نہیں پہنچتی، کیونکہ اسے اس کی اطلاع ہی نہیں ہوتی۔ جواب، اس کا ایک جواب یہ ہے کہ پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں اس لفظ میتن یعنی مردہ کی قید سے یہ اعتراض خود بخود ختم ہو جاتا ہے، وہ اس طرح کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے خود کھائے جانے والے کو ظاہراً کوئی تکلیف نہیں ہوتی، حالانکہ یہ انتہائی گھٹیا اور برا فعل ہے، تاہم وہ مردہ جان لے کہ میرا گوشت کھایا جا رہا ہے تو اسے ضرور تکلیف پہنچے۔ اسی طرح کسی کی غیر موجودگی میں اس کے عیب بیان کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ جس کی غیبت کی گئی اگر اسے اطلاع ہو جائے تو اسے بھی تکلیف ہوگی۔ غیبت و بہتان کا فرق، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ عرض کی گئی، اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ عرض کی گئی، اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو؟ فرمایا، جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، غیبت سچے عیب بیان کرنے کو کہتے ہیں اور بہتان جھوٹے عیب بیان کرنے کو۔ غیبت ہوتی ہے سچ مگر ہے حرام، اکثر گالیاں سچی ہوتی ہیں مگر ہیں بے حیائی و حرام۔ معلوم ہوا کہ ہر سچ حلال نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ غیبت ایک گناہ ہے، بہتان دو گناہ۔ غیبت کی تعریف بہار شریعت میں، صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ نے غیبت کی تعریف اس طرح بیان کی ہے، کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا۔ غیبت کی تعریف از ابن جوزی، اے عاشقان رسول، افسوس کہ آج ہماری اکثریت کو غیبت کی تعریف تک معلوم نہیں، حالانکہ اس کے بارے میں ضروری احکام جاننا فرض علوم میں سے ہے۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب آنسوؤں کا دریا 300 صفحات صفحہ 256 پر حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی رحمت اللہ علیہ نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں غیبت کی جو تعریف بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے، تو اپنے بھائی کو ایسی چیز کے ذریعے یاد کرے کہ اگر وہ سن لے یا یہ بات اسے پہنچے تو اسے ناگوار گزرے، اگرچہ تو اس میں سچا ہو، خواہ اس کی ذات میں کوئی نقص یعنی خامی بیان کرے، یا اس کی عقل میں، یا اس کے کپڑوں میں، یا اس کے فعل یا قول میں کوئی کمی بیان کرے، یا اس کے دین یا اس کے گھر میں کوئی نقص یعنی عیب بیان کرے، یا اس کی سواری یا اس کی اولاد، اس کے غلام یا اس کی کنیز میں کوئی عیب بیان کرے، یا اس سے متعلق یعنی تعلق رکھنے والی کسی بھی شے کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرے، یہاں تک کہ تیرا یہ کہنا کہ اس کی آستین یا دامن لمبا ہے، سب غیبت میں داخل ہیں۔ غیبت کیا ہے؟ حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، علماء کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں، انسان کے کسی ایسے عیب کا ذکر کرنا جو اس میں موجود ہو غیبت کہلاتا ہے، اب وہ عیب چاہے اس کے دین، دنیا، ذات، اخلاق، مال، اولاد، بیوی، خادم، غلام، امامہ، لباس، حرکات و سکنات، مسکراہٹ، دیوانگی، ترش روئی اور خوش روئی وغیرہ کسی بھی ایسی چیز میں ہو جو اس کے متعلق ہو۔ جسمانیت میں غیبت کی مثالیں، اندھا، لنگڑا، گنجا، ٹھنگنا، لمبا، کالا اور زرد وغیرہ کہنا۔ دین میں غیبت کی مثالیں، فاسق، چور، خائن، ظالم، نماز میں سستی کرنے والا اور والدین کا نافرمان وغیرہ کہنا۔ مزید آگے چل کر نقل فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ غیبت میں کھجور کی سی مٹھاس اور شراب جیسی تیزی اور سرور ہے، اللہ پاک اس آفت سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری طرف سے غیبت والوں کے حقوق محض اپنے فضل و کرم سے خود ہی ادا فرمائے، کیونکہ اللہ پاک کے علاوہ انہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ گناہ گدا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا، مگر اے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے۔ اپنے کلام کے اس مقطع کے مصرع اولا میں اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے خوب انکساری فرمائی ہے، لہذا رضا کی جگہ سگے مدینہ افیا عن نے اپنے گناہوں کے تصور سے گدا لکھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، میں علاقے کا نامی گرامی بدماش تھا، اے عاشقان رسول غیبت کی عادت سے سچی توبہ کیجئے، زبان کی حفاظت کا ذہن بنائیے۔ توبہ پر استقامت پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے اور سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کے مسافر بنیے۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار پیش کی جاتی ہے۔ ایک مبلغ دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ جمادی الاخرى 1429 ہجری جون 2008 میں اوکاڑا پنجاب پاکستان پہنچا۔ وہاں پر ایک بارش یعنی داڑھی والے عمر رسیدہ اسلامی بھائی سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ان کے سر پر سبز امامہ شریف جلوے لٹا رہا تھا۔ دوران گفتگو انہوں نے انکشاف کیا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے پہلے میں اپنے علاقے کا نامی گرامی بدماش تھا۔ میں شراب کا تو ایسا رسیہ تھا کہ جب کہیں جاتا تو شراب کے کنستر میری گاڑی میں دھرے ہوتے۔ میں اپنے ساتھ گن مین رکھتا اور خود بھی مسلح رہتا تھا۔ میرے کالے کرتوتوں کی وجہ سے لوگ مجھ سے اس قدر نفرت کرتے کہ میرے قریب سے گزرنا پسند نہ کرتے تھے۔ انہوں نے مدنی لائن کیسے اختیار کی، اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ان کے علاقے میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والے دعوت اسلامی کے مبلغین انہیں بھی نیکی کی دعوت دینے کے لیے آیا کرتے، مگر وہ غفلت کی گہری وادیوں میں گم تھے، اس لیے ان کی دعوت توجہ سے سننے کے بجائے ان کا ہاتھ پکڑ کر بولتے، میرے ساتھ بیٹھ کر شراب پیو۔ ان کو کبھی ڈانٹتے تو کبھی جھاڑتے، مگر وہ موقع پا کر پھر انفرادی کوشش کے لیے آ جایا کرتے۔ یوں ایک طویل عرصہ وہ ان پر انفرادی کوشش کرتے رہے اور وہ سنی انسنی کرتے رہے۔ ایک روز ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ بیچارے اتنے عرصے سے مجھ پر کوششیں کر رہے ہیں، کیوں نہ آج ان کی بات توجہ سے سن لی جائے، دیکھوں تو صحیح آخر یہ کہتے کیا ہیں۔ اب کی بار اسلامی بھائی نیکی کی دعوت دینے آئے تو انہوں نے بڑی توجہ سے ان کی دعوت سنی۔ اللہ کریم کی شان کہ ان کی دعوت ان کے دل میں اتر گئی اور ان کے ساتھ مسجد کی طرف چل دیے۔ غالباً ہوش سنبھالنے کے بعد زندگی میں پہلی بار وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے تھے۔ عاشقان رسول کی صحبت اور مسجد میں ہونے والے سنتوں بھرے بیان نے ان کے دل کی کیفیت بدل کر رکھ دی۔ انہوں نے اسلامی بھائیوں کے پاس آنا جانا شروع کر دیا اور پھر سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں مرید بن گئے۔ مرید تو کیا ہوئے، ان کے انداز بدلتے چلے گئے۔ انہوں نے سب گناہوں سے توبہ کر لی، شراب پینا چھوڑ دی، نمازی بن گئے اور چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی مبارک سجا لی اور سر امامہ شریف سے سر سبز ہو گیا۔ لوگ ان کی اس تبدیلی پر حیران تھے، بعضوں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس قدر بگڑا ہوا انسان بھی بھلا سدھر سکتا ہے۔ ایک روز عجیب چٹکلا ہوا کہ دو اخباری نمائندے ان کے قریب سے گزرے تو ایک نے ان کی طرف اشارہ کر کے دوسرے کو بتایا، یہ وہی شخص ہے، ان کا تبدیل شدہ حلیہ دیکھ کر دوسرے کو یقین نہ آیا اور اس نے ان سے باقاعدہ تصدیق چاہی کہ کیا آپ واقعی وہی ہیں۔ ان کے ہاں کرنے پر وہ دم بخود رہ گیا اور کہنے لگا کہ اپنی تبدیلی کا راز بتائیے، ہم اخبار میں آپ کی خبر چھاپیں گے، مگر انہوں نے منع کر دیا۔ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ ان جیسا انسان بھی صلاۃ و سنت کی راہ پر چلنے لگا اور معاشرے کا ایک باعزت فرد بن گیا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ انفرادی کوشش کی برکت سے راہ جنت مل گئی۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے کہ اخلاص و استقامت کے ساتھ کی گئی انفرادی کوشش کی کیسی برکتیں نصیب ہوئیں، اور بربادی آخرت کے راستے پر چلنے والے اسلامی بھائی کو جنت میں لے جانے والے راستے پر گامزن ہونے کی توفیق مل گئی۔ ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ گھبرائے اور شرمائے بغیر ہر طرح کے اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت پیش کیا کریں۔ کیا عجب کہ آپ کے چند کلمات کسی کی دنیا و آخرت سنورنے کا سبب اور آپ کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائیں۔ نیکی کی دعوت کے ثواب کی تو کیا بات ہے، ہر کلمے کے بدلے ایک سال کی عبادت کا ثواب۔ ایک بار حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ پاک، جو اپنے بھائی کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے اس کی جزا کیا ہے؟ رب کریم نے ارشاد فرمایا، میں اس کے ہر ہر کلمے کے بدلے ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ مجھے تم ایسی دو ہمت آقا، دو سب کو نیکی کی دعوت آقا، بنا دو مجھ کو بھی نیک خصلت، نبی رحمت شفیع امت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ توبو الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اکثر گھر میدان جنگ بنے ہوئے ہیں۔ اے عاشقان رسول، خدا پاک کی قسم، غیبت انتہائی تباہ کار ہے۔ اسی غیبت کے باعث آج اکثر گھر میدان جنگ بنے ہوئے ہیں، خاندانوں اور برادریوں میں، محلوں میں اور بازاروں میں، عوام و خواص کے اکثر طبقوں میں، بلکہ سنت کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے متعدد افراد کے درمیان بھی اسی غیبت کے باعث نفرت کی منحوس دیواریں قائم ہیں۔ آہ، مرنے کے بعد نازک بدن غیبت کا ہولناک عذاب کیسے برداشت کر سکے گا؟ سنو سنو، سینوں سے لٹکے ہوئے لوگ، اللہ کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے، تو میں نے پوچھا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی، یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹ پیچھے برائی کرنے والے ہیں، اور ان کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ویل لکل ہمزۃ اللمزہ۔ ترجمہ کنز الایمان، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹ پیچھے بدی کرے۔ تانبے کے ناخن، ہمارے پیارے پیارے آقا مکے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میں شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت پامال کرتے تھے۔ عورتیں زیادہ غیبتیں کرتی ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان پر خارش کا عذاب مسلط کر دیا گیا تھا اور ناخن تانبے کے دھار دار اور نوکیلے تھے، ان سے سینہ چہرہ کھجلاتے تھے اور زخمی ہوتے تھے۔ خدا کی پناہ، یہ عذاب سخت عذاب ہے۔ یہ واقعہ بعد قیامت ہوگا جو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا۔ مزید فرماتے ہیں، یعنی یہ لوگ مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی یعنی عزت خراب کرتے تھے۔ یہ کام عورتیں زیادہ کرتی ہیں، انہیں اس سے عبرت لینی چاہیے۔ پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر کھلانے کا عذاب۔ اے عاشقان رسول، کبھی تنہائی میں غور کیجئے کہ ہماری کمزوری کی حالت تو یہ ہے کہ معمولی خارش بھی برداشت نہیں ہوتی، ناخن کا معمولی چرکا یعنی ہلکا سا چیرا بھی سہا نہیں جاتا۔ تو اگر غیبت کر کے بغیر توبہ کیے مر گئے اور تانبے کے ناخنوں سے چہرہ اور سینہ چھیلنے اور نوچنے کی سزا دی گئی تو اس سخت ترین اذیت کی سہار کیوں کر ہوگی؟ غیبت کے ایک اور دل ہلا دینے والے عذاب کی روایت سنیے اور تھر تھر کانپیے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر خود انہی کو کھلایا جا رہا تھا۔ انہیں کہا جاتا، کھاؤ، تم اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبریل، یہ کون ہیں؟ عرض کی، آقا، یہ لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ قیامت میں مردہ بھائی کا گوشت کھلایا جائے گا۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جو دنیا میں اپنے جس بھائی کا گوشت کھائے گا یعنی غیبت کرے گا، وہ یعنی جس کی غیبت کی تھی، قیامت کے دن اس کے قریب لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا، اسے مردہ حالت میں بھی کھا جس طرح اسے زندہ کھاتا تھا، پس وہ اسے کھائے گا اور تیوری چڑھا لے گا یعنی منہ بگاڑے گا اور سخت تکلیف کی وجہ سے شور و غل مچائے گا۔ زبان جلنے سے محفوظ رہے گی۔ اے عاشقان رسول، غیبتوں اور گناہوں بھری باتوں سے رشتہ توڑیے اور اللہ کریم کی یادوں، پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتوں سے رشتہ جوڑیے۔ خوب درود و سلام کے لیے زبان کا استعمال کیجئے اور خوب خوب تلاوت قرآن پاک کیجئے اور ثواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجئے۔ چنانچہ روح البیان میں یہ حدیث قدسی ہے، جس نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمد شریف کے ساتھ ملا کر، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، ختم سورت تک پڑھا تو تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا، اس کی تمام نیکیاں قبول فرمائی اور اس کے گناہ معاف کر دیے، اور اس کی زبان کو ہرگز نہ جلاؤں گا، اور اس کو عذاب قبر، عذاب نار، عذاب قیامت اور بڑے خوف سے نجات دوں گا۔ ملانے کا مزید واضح طریقہ ملاحظہ فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، سورت پوری کیجئے۔ رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے، تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب، گناہ بے عدد اور جرم بھی ہیں لا تعداد، معاف کر دے نہ سہ پاؤں گا سزا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نماز و روزہ کی نورانیت گئی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، غیبت کی تباہ کاریوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی نحوست سے عبادت کی نورانیت رخصت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک بار کا ذکر ہے کہ دو روزہ دار جب نماز عصر یا ظہر سے فارغ ہوئے تو غیب جاننے والے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں وضو کرو اور نماز دوہراؤ اور روزہ پورا کرو اور دوسرے دن اس روزے کی قضا کرنا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حکم کس لیے ہوا؟ فرمایا، تم نے فلاں شخص کی غیبت کی ہے۔ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، غیبت عبادت کے حق میں بڑی تباہ کار ہے۔ اس ضمن میں دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر ون، روزہ سپر ہے جب تک اسے پھاڑا نہ ہو۔ عرض کی گئی، کس چیز سے پھاڑے گا؟ ارشاد فرمایا جھوٹ یا غیبت سے۔ نمبر ٹو، روزہ اس کا نام نہیں کہ کھانے اور پینے سے باز رہنا ہو، روزہ تو یہ ہے کہ لغو بےہودہ باتوں سے بچا جائے۔ کیا غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ غیبت سے روزہ وغیرہ عبادت کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ چنانچہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بحر شریعت جلد اول صفحہ 984 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، احتلام ہوا یا غیبت کی تو روزہ نہ گیا۔ اگرچہ غیبت بہت سخت کبیرہ گناہ ہے، قرآن مجید میں غیبت کرنے کی نسبت فرمایا جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور حدیث میں فرمایا غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے۔ اگرچہ غیبت کی وجہ سے روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے۔ صفحہ 996 پر فرماتے ہیں، جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی دینا، بےہودہ یعنی بے حیائی کی بات، کسی کو تکلیف دینا، کہ یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز و حرام ہیں، روزے میں اور زیادہ حرام، اور ان کی وجہ سے روزے میں کراہت آتی ہے۔ کھولتے پانی اور آگ کے درمیان دوڑنے والا، ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، چار طرح کے جہنمی جو کہ حمیم اور جہیم یعنی کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتے پھرتے ویل و سبور یعنی ہلاکت مانگتے ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو اپنا گوشت کھاتا ہوگا۔ جہنمی کہیں گے، اس بدبخت کو کیا ہوا، ہماری تکلیف میں اضافہ کیے دیتا ہے۔ کہا جائے گا، یہ بدبخت لوگوں کا گوشت کھاتا یعنی غیبت کرتا اور چگلی کرتا تھا۔ خوف گناہ ہو تو ایسا، اے عاشقان اولیاء، آہ جہنم کا خوفناک عذاب، غیبت و معصیت سے کنارہ کشی نہایت ضروری ہے، ورنہ سخت 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 مصیبت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت ہونی اور اس کی وجہ سے دہشت کھانی چاہیے، کاش نصیب ہو جائے۔ اس ضمن میں ایک حکایت سنیے اور تڑپیے۔ ایک مرتبہ عابدین یعنی نیک بندوں کا ایک قافلہ جس میں حضرت سیدنا عطا رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے سفر پر چلا۔ کثرت عبادت کے سبب ان عابدین کی آنکھیں اندر کی طرف ہو گئی تھیں، پاؤں سوج گئے تھے اور اتنے کمزور ہو گئے تھے جیسے کہ خربوزے کے چھلکے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا گویا ابھی ابھی قبروں سے نکل کر آئے ہیں۔ راہ میں ایک عابد بے ہوش ہو گئے، اور باوجود یہ کہ وہ دن سخت سردی کے تھے، ان کے سر سے بسبب دہشت پسینہ ٹپکنے لگا۔ ہوش آنے کے بعد لوگوں کے استفسار پر بتایا، جب میں اس جگہ سے گزرا تو مجھے یاد آیا کہ فلا روز اس مقام پر میں نے گناہ کیا تھا، اس خیال سے میرے دل میں حساب آخرت کی دہشت طاری ہو گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ کسی کی خامیاں دیکھیں نہ میری آنکھیں اور سنیں نہ کان بھی عیبوں کا تذکرہ، یا رب تلیں نہ حشر میں عطار کے عمل، مولا بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا، یا رب صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، تو نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ ایک آدمی اٹھ کر چلا گیا، اس کے جانے کے بعد ایک شخص نے اس کی غیبت کی، تو ہمارے پیارے پیارے آقا مکہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم صادر فرمایا، خلال کرو۔ اس نے عرض کی، کس وجہ سے خلال کروں، میں نے گوشت تو نہیں کھایا۔ ارشاد فرمایا، بے شک تو نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا یعنی غیبت کی ہے۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے کہ 16 حروف کی نسبت سے بیٹھک سے اٹھ کر جانے والے کی غیبت کی 16 مثالیں۔ اس حدیث پاک سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو کہ اپنی مجلس یعنی بیٹھک سے اٹھ کر جانے والے کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر کے غیبتوں کا ارتکاب کرتے ہیں، مثلا یار وہ گیا جان چھوٹی، اس نے بور کر دیا تھا، خام خام بحث کر رہا تھا، اپنی چلائے جا رہا تھا، کسی کی نہیں سنتا تھا، ڈیڑھ ہوشیار ہے، چکنی کرتا ہے، بات بات پر ہا ہا کر کے ہنستا تھا، سیدھے منہ بات کہاں کر رہا تھا، ذرا وائڑا یعنی لچا ٹیڑھا ہے، ہاں بھائی ایسوں سے اللہ بچائے، پیٹ کا بھی تھوڑا ہلکا ہے، بی بی سی ہے، ڈھول ہے، تم نے وہ بات جو اس کے سامنے کی نا اس کا اب خوب ڈنکا بجائے گا، ہاں یار آئندہ یہ آئے تو بات بدل دیا کرو کیونکہ اس کے پیٹ میں کوئی بات نہیں رہتی، وغیرہ وغیرہ۔ تو غیبت کی عادت چھڑا یا الہی، بری بیٹھکوں سے بچا یا الہی، ہو بیزار دل تہمتوں چغلیوں سے، مجھے نیک بندہ بنا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ منہ سے گوشت نکلا، ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے غیبت کے بارے میں معلومات کے لیے سوال کیا تو ام المومنین نے فرمایا، ایک دفعہ جمعہ کے روز میں صبح کے وقت اٹھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے لیے تشریف لے گئے، اتنے میں انصار کی عورتوں میں سے ایک پڑوسن میرے پاس آئی اور کچھ مردوں اور عورتوں کی غیبت کرنے لگی، میں بھی غیبت میں شریک ہوئی اور ہم دونوں ہنسنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز ادا کر کے تشریف لائے تو ان کی آواز سن کر ہم دونوں خاموش ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کے دروازے میں کھڑے ہو کر اپنی چادر مبارک کا کونا پکڑ کر اپنی ناک پر رکھ لیا اور ارشاد فرمایا، اف جاؤ تم دونوں قے کر کے پانی سے منہ صاف کرو۔ میں نے قے کی تو منہ سے بہت سا گوشت نکلا، اسی طرح دوسری عورت نے بھی گوشت کی قے کی، میں یعنی سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گوشت نکلنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، یہ گوشت اس شخص کا ہے جس کی تم نے غیبت کی ہے۔ عورتیں دوزخ میں زیادہ ہوں گی کہ 23 حروف کی نسبت سے عورتوں میں کی جانے والی غیبتوں کی 23 مثالیں۔ اس حدیث پاک کو اسلامی بہنیں بار بار سنیں اور عبرت سے سر دھنیں۔ افسوس، صد کروڑ افسوس، جب یہ مل کر بیٹھتی ہیں تو عموماً غیر موجود اسلامی بہن کی خیر نہیں رہتی، ان کی آپس میں غیبت کی 23 مثالیں کچھ اس طرح ہیں۔ وہ طلاقن یعنی تلاڑی ہے، اس کی سوا گز کی زبان ہے، اپنے میاں کو کبھی سکھ کا سانس نہیں لینے دیا، اپنے میاں کے سامنے بہت زبان چلاتی ہے، ہاں بھائی پھر میاں کے ہاتھوں پٹتی بھی ہے، جی جی پھر بھی اس کی ناک کہاں ہے، لگتا ہے طلاق لے گی تب سیدھی بیٹھے گی، اس نے اپنی بہو کے ناک میں دم کر رکھا ہے، بہو سے نوکرانی کی طرح کام کرواتی ہے، ارے بھائی بہو کو اپنے ہاتھ سے مارتی ہے، بہو کو روٹی کہاں دیتی ہے، بہو بیچاری بیمار ہے تب بھی آرام نہیں کرنے دیتی، پڑوسنوں سے لڑتی رہتی ہے، چڑچڑی بہت ہے، میاں کے ہاتھ میں دو پیسے آ گئے ہیں تو مزاج آسمان پر پہنچ گیا ہے، بچوں پر چیختی بہت ہے، ایسی کنجوس ہے کہ چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے، خالی غریب بنتی ہے کافی سونا دبا رکھا ہے، بچی بہت شریف ہے مگر اس کی ماں کی وجہ سے بیچاری کی منگنی ٹوٹی ہے، عمر کافی ہو گئی ہے مگر اس کو کہاں کوئی لیتا ہے، بیٹی جوان ہو گئی ہے مگر گھر میں نہیں بٹھاتی، دو دو بیٹیوں کی شادی کی مگر پڑوس میں کسی کو جھوٹے منہ بھی دعوت نہ دی، وہ تو سسرال میں جھگڑ کر میکے آ بیٹھی ہے۔ زندگی کی سانسیں دعوت اسلامی کے نام ہیں، اسلامی بہنوں، غیبت سے سچی توبہ کیجئے اور زبان کی حفاظت کی ترکیب بنائیے۔ اس پر استقامت پانے کے لیے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، دعوت اسلامی کا مدنی کام بھی کرتی رہیے اور دعوت اسلامی کے سنت و بر اجتماعات میں بھی شرکت کرتی رہیے۔ ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار ملاحظہ کیجئے۔ ضرورتاً جملوں کی نوک پلک سنواری گئی ہے، چنانچہ پنجاب پاکستان کے ایک شہر کی اسلامی بہن کا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے زندگی کا زیادہ وقت گناہوں میں گزرتا تھا۔ فلمیں ڈرامے دیکھنا، والدین کی نافرمانی کرنا، نماز سے جی چرانا، پردہ نہ کرنا، الغرض ان میں کئی طرح کی برائیاں موجود تھیں۔ پھر ان کے والدین نے انہیں سمجھا بجھا کر دعوت اسلامی کے جامعہ المدینہ میں درس نظامی کے لیے داخل کرا دیا، لیکن پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگتا تھا۔ جامعۃ المدینہ سے چھٹیاں کرتی اور دعوت اسلامی کے اجتماع میں بھی نہیں جاتی تھیں۔ ایک دن ایک اسلامی بہن نے انہیں مکتبۃ المدینہ کی وی سی ڈی دی، جس کا نام تھا دل کو کیسا ہونا چاہیے۔ انہوں نے وہ سنی اور ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اب انہوں نے مدنی برقع پہن لیا اور درس نظامی کے ساتھ ساتھ مدرسۃ المدینہ بالغات میں بھی پڑھنا شروع کر دیا ہے، مدنی کاموں میں بھی حصہ لینے لگی ہیں، حتیٰ کہ ڈویژن سطح پر مدنی کام کی بھی سعادت ملی۔ استقامت کے ساتھ درس نظامی جاری ہے۔ ان کی زندگی میں یہ مدنی انقلاب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے آیا ہے۔ ان کی نیت ہے کہ زندگی کی جتنی سانسیں ہیں وہ سب دعوت اسلامی کے نام ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک انہیں استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تم نے ابھی ابھی گوشت کھایا ہے۔ ایک بار سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان عالی شان میں تشریف فرما تھے، جبکہ اصحاب صفہ مسجد میں تھے اور حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ انہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنا رہے تھے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گوشت حاضر کیا گیا۔ اصحاب صفہ حضرت سیدنا زید رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ جاؤ، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرو کہ ہم نے کئی دنوں سے گوشت نہیں کھایا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کچھ گوشت عنایت فرما دیں۔ جب حضرت سیدنا زید رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے گئے تو یہ حضرات آپس میں کہنے لگے، حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں جس طرح ہم کرتے ہیں، پھر یہ کیسے ہمیں احادیث مبارکہ سناتے ہیں؟ جب حضرت سیدنا زید رضی اللہ عنہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور اصحاب صفہ کی درخواست پیش کی تو غیب دان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ ان سے کہو کہ تم نے ابھی ابھی گوشت کھایا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر انہیں بتایا تو وہ حضرات قسم کھا کر کہنے لگے کہ ہم نے تو کئی دنوں سے گوشت نہیں کھایا۔ پھر حضرت سیدنا زید رضی اللہ عنہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور دوبارہ عرض کی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے ابھی ابھی گوشت کھایا ہے۔ وہ واپس ہوئے اور اصحاب صفہ کو یہی جواب بتا دیا۔ اب کی بار وہ سب سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے ابھی ابھی اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے اور اس کا اثر تمہارے دانتوں میں موجود ہے، تھوک کر دیکھ لو گوشت کی سرخی کو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تو وہاں خون ہی خون تھا۔ سب نے توبہ کی، اپنی بات سے رجوع کیا اور حضرت سیدنا زید رضی اللہ عنہ سے معافی مانگی۔ مردار خور جہنمی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات جہنم میں ایسے لوگ دیکھے جو مردار کھا رہے تھے۔ استفسار فرمایا، یعنی پوچھا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی، یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے، اور ایک شخص دیکھا جس کا رنگ سرخ اور آنکھیں انتہائی نیلی تھیں۔ تو پوچھا، اے جبریل، یہ کون ہے؟ عرض کی، یہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کی کونچے یعنی ٹانگیں کاٹنے والا ہے۔ مردار کا گوشت کھانا آسان نہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بظاہر غیبت کرنا بہت ہی آسان لگتا ہے، مگر یاد رکھیے، جہنم میں مردار کا گوشت کھانا کوئی آسان بات نہیں۔ آج زندگی میں بکرے کا تازہ کچا گوشت کوئی نہیں کھا سکتا، بلکہ اگر پکانے میں کسر رہ جاتی ہے، نمک مسالہ کم ہوتا ہے یا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو بسا اوقات کھانے کو جی نہیں کرتا۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ کچا گوشت، اور وہ بھی ذبح شدہ نہیں، مردار، پھر حلال حیوان کا نہیں، مرے ہوئے انسان کا، ایسا گوشت بھلا کون کھا سکتا ہے؟ مزید اس روایت میں جس گہرے سرخ اور نیلے رنگ کے آدمی کا ذکر ہے، وہ قوم سمود کا سب سے پرلے درجے کا شریر اور خبیث النفس شخص قدار بن سالف تھا، جس نے حضرت سیدنا صالح علی نبینا وعلی صلاۃ السلام کی مقدس اونٹنی کی مبارک ٹانگیں کاٹی تھیں۔ مجھے غیبتوں سے بچا یا الہی، گناہوں کی عادت چھڑا یا الہی، پے مرشدی دے معافی خدایا، نہ دوزخ میں مجھ کو جلا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جہنمی بندر و خنزیر۔ غیبت کی تباہ کاری تو دیکھیے کہ مشہور ولی اللہ حضرت سیدنا حاتم اسم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ غیبت کرنے والا جہنم میں بندر کی شکل میں بدل جائے گا، جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل جائے گا، اور حاسد جہنم میں سور کی شکل میں بدل جائے گا۔ چار نصیحتیں۔ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ منہاج العابدین میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میں کوہ لبنان میں کئی اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کی صحبت میں رہا، ان میں سے ہر ایک نے مجھے یہی وصیت کی کہ جب لوگوں میں جاؤ تو انہیں ان چار باتوں کی نصیحت کرنا۔ نمبر ون، جو پیٹ بھر کر کھائے گا اسے عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوگی۔ نمبر ٹو، جو زیادہ سوئے گا اس کی عمر میں برکت نہ ہوگی۔ نمبر تھری، جو صرف لوگوں کی خوشنودی چاہے گا وہ رضا الہی سے مایوس ہو جائے گا۔ نمبر فور، جو غیبت اور فضول گوئی زیادہ کرے گا وہ دین اسلام پر نہیں مرے گا۔ غیبت ایمان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت اور چگلی ایمان کو اس طرح کاٹ دیتی ہیں جس طرح چرواہا درخت کو کاٹ دیتا ہے۔ کفر پر مرنے والے کے عذاب قبر کی کیفیت۔ اے عاشقان رسول، معلوم ہوا غیبت سے معاذ اللہ ایمان ضائع ہو جانے کا خوف ہے۔ آہ، جس کا ایمان برباد ہو گیا، خدا کی قسم وہ کہیں کا نہ رہے گا۔ جب کفر پر مرنے والا بد نصیب آدمی قبر میں پہنچے گا تو منکر نکیر کے سوالات کے درست جوابات نہ دے سکے گا اور پھر خوفناک عذابات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بہار شریعت جلد اول 1250 صفحات صفحہ 110-111 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے، اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، نیز سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے، نیز اعمال اپنے مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیا یا اور شکل کے بن کر اس کو ایذا پہنچائیں گے۔ جہنم میں ہمیشہ رہنے کی لرزہ خیز کیفیت، قیامت کے دن میں بھی کافر پر طرح طرح کے عذابات کا سلسلہ ہوگا اور بالآخر منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا جہاں اسے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ مختلف دل ہلا دینے والے عذابوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں، پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کریں گے، پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا قفل یعنی آگ کا تالا لگایا جائے گا، پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی آگ کا قفل لگایا جائے گا، پھر اسی طرح اس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر اور آگ کا قفل لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہے۔ جب سب جنتی جنت میں داخل ہو لیں گے اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے، اس وقت جنت و دوزخ کے درمیان موت کو مینڈھے کی طرح لا کر کھڑا کریں گے، پھر منادی پکارنے والا جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو، پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی ہو جائے، پھر ان سب سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو، سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے، وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا اے اہل جنت ہمیشگی ہے اب مرنا نہیں، اور اے اہل نار ہمیشگی ہے اب موت نہیں۔ اس وقت ان یعنی اہل جنت کے لیے خوشی پر خوشی ہے اور ان یعنی دوزخیوں کے لیے غم بالائے غم۔ نسأل اللہ العفو والعافية فی الدین والدنیا والآخرہ، یعنی ہم اللہ پاک سے معافی کا سوال کرتے ہیں اور دین و دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتے ہیں۔ عطار ہے ایمان کی حفاظت کا سوالی، خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نفلی عبادت نہ کرنے والے سے نفرت کرنا کیسا؟ حضرت سیدنا عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اپنی امت سے پیار کرنے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری مبارک حیات میں ایک صاحب کسی قوم کے پاس سے گزرے تو انہوں نے انہیں سلام کیا، ان لوگوں نے سلام کا جواب دیا، جب وہ صاحب وہاں سے تشریف لے گئے تو ان میں سے ایک شخص نے ان صاحب کے بارے میں کہا، میں اللہ پاک کے لیے اس شخص سے نفرت کرتا ہوں۔ جب ان صاحب کو اس بات کی خبر پہنچی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا عرض کیا اور فریاد کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بلا کر دریافت فرمائیے کہ مجھ سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ امت کو بخشوانے والے، جنت دلانے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلوا کر پوچھا تو انہوں نے اقرار کیا کہ میں نے یہ بات کہی ہے۔ ارشاد فرمایا، تم اس سے کیوں نفرت کرتے ہو؟ عرض کی، میں ان صاحب کا پڑوسی ہوں اور میں ان کی بھلائی کا خواہ ہوں، خدا پاک کی قسم میں نے کبھی بھی فرض نماز کے علاوہ انہیں نفل نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، جبکہ فرض نماز تو ہر نیکو بد پڑتا ہے۔ فریادی صاحب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھئے کیا انہوں نے مجھے فرض نماز میں تاخیر کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا میں نے وضو میں کوئی کوتاہی کی ہے، یا رکوع و سجود میں کوئی کمی کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے انکار کرتے ہوئے عرض کی، میں نے اس میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی۔ پھر اس نے مزید عرض کی، اللہ پاک کی قسم میں نے ان صاحب کو رمضان المبارک کے علاوہ کبھی نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس مہینے یعنی ماہ رمضان المبارک کا روزہ تو ہر نیکو بد رکھتا ہے۔ یہ سن کر فریادی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھئے کیا میں نے کبھی رمضان المبارک میں روزہ چھوڑا ہے، یا روزے کے حق میں کوئی کمی کی ہے؟ پوچھنے پر انہوں نے عرض کی، نہیں۔ پھر اس نے کہا، اللہ پاک کی قسم انہیں نہیں دیکھا کہ ان صاحب نے زکات کے علاوہ کسی مسکین یا سائل کو کچھ دیا ہو یا اللہ پاک کے راستے میں خرچ کیا ہو۔ زکات تو ہر نیکو بد ادا کرتا ہے۔ فریادی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھئے کیا انہوں نے مجھے زکات کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا میں نے کبھی اس میں ٹالم ٹول سے کام لیا ہے؟ دریافت کرنے پر انہوں نے عرض کی، نہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نفرت کرنے والے سے فرمایا، اٹھ جاؤ، شاید یہ تم سے بہتر ہو۔ غیبت مت کرو کہ 9 حروف کی نسبت سے مستحبات و نوافل میں غیبت کی 9 مثالیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، جس طرح فرائض و واجبات کی کوتاہی کرنے والوں کی کوتاہیوں کا بلا اجازت شرعی پیچھے سے تذکرہ غیبت ہے، مستحبات و نوافل میں بھی برائی بیان کرنے کے طور پر تذکرہ کرنے کا یہی حکم ہے، کیونکہ یہ بھی ایذائے مسلم کا باعث ہے۔ مستحبات و نوافل میں سستی کرنے والوں کی غیبتوں کی 9 مثالیں ملاحظہ ہوں۔ وہ تہجد نہیں پڑھتا، اس نے زندگی میں کبھی عاشورہ کا روزہ نہیں رکھا، اشراک چاشت نہیں پڑھتا، وہ عوابین کیا پڑھے گا؟ اس کو یہ تو پوچھو کہ یہ نوافل کس وقت پڑھے جاتے ہیں؟ وہ تبرک کہہ کر نیاز تو کھا لیتا ہے مگر اس کے لیے چندہ کبھی نہیں دیتا۔ میرا سیٹھ ذرا وائڑا یعنی ٹیڑھا ہے، 3 دن کے مدنی قافلے کے لیے چھٹی ہی نہیں دیتا۔ میں نے اس سے کہا بھی کہ سب پڑھ رہے ہیں، تم بھی صلاۃ توبہ پڑھ لو، مگر اس نے نہیں پڑھی۔ قرآن خانی میں سب سے آخر میں پہنچتا ہے، شاید اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ وہ نعت خوانی میں تاخیر سے بلکہ نیاز کے وقت پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فقیہ ابو اللیث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، رضا الہی کے لیے بھائیوں اور دوستوں سے ملاقات کرنا اچھا اور ثواب کا کام ہے، اس سے آپس میں محبت بڑھتی اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔